الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران کریم میں 29 سے پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الملک, اس کی دو آیات کی تلاوت کی گئی. البتہ اس میں سے ایک آیت میں جو لفظ تبارک آیا ہے اس کے ذیل میں برکت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا مختصرا مقصود ہے. چار امور پر آج بات کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. ایک برکت کے حوالے سے, اور دوسرا جنوری کے آغاز پر جو ہلڑ بازی کراچی, اسلام آباد, لاہور اور دیگر ہمارے شہروں میں اور مسلم ممالک میں, اور ایسے اوقات میں کہ جب امت کا ایک حصہ مستقل وہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نئے سال کو منایا جانا یہ غیروں سے تو ملا ہے تو چلو اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کر لی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, تو کچھ بات اس پر کرنا مقصود ہے. تیسری بات, یہ سیزن ہے عام طور پر, دسمبر گزر گیا اور جنوری کا مہینہ ہے, شادی بیاہ کی تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے. البتہ اس میں جو کچھ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے برسوں سے ہمارے ہاں اس پر کلام بھی ہوتا ہے, اور بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک بھی باقاعدہ شروع کی کہ اس نکاح کے عمل کو آسان بھی کیا جائے اور تقریب نکاح کو بامقصد بنانے کی کوشش بھی کی جائے, تو کچھ اس کی یاد دہانی بھی کرانا مقصود ہے. اور چوتھی بات, جو اسرائیل کی درندگی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب شمالی غزہ میں بھی جو کمال ادوان ہاسپٹل ہے اس پر جو بمبارٹمنٹ کی گئی ہے اور اس پر جو وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور مستقل یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بہرحال ہمیں اسے بھولنا نہیں ہے. وہاں والے تو اپنی استقامت میں کمزور نہیں پڑے, موسم کی شدت بھی ہے, بارش کا معاملہ بھی ہے, اور بمبارٹمنٹ بھی ہے, ظلم و ستم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہاں کے مسلمانوں کا استقامت کا جذبہ کمزور نہیں پڑا. تو امت کا درد کیوں کمزور پڑ جائے, اور امت جو اپنے بس میں اس کی ہے کر سکتی ہے اس کے کرنے پر امت کی توجہ کیوں نہیں ہے, اس پر توجہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. سورۃ الملک ہے, 29 پارے میں مکی سورت ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبوب سورتوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ رات کو عشاء کے بعد کے جو معمولات آپ کے سونے سے قبل کے ہیں اس میں سورۃ الملک کی تلاوت بھی شامل ہے. احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ بندے کی شفاعت بھی کرے گی اور عذاب قبر سے بچانے والی بھی ہے, تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے معمولات میں سورۃ الملک کی تلاوت بھی رہے. آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے ذات اللہ سبحان و تعالیٰ کے, اللہ سبحان و تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت کا اختیار ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ بعض جملے ہیں, الفاظ کے شمار کے اعتبار سے تو مختصر جملے ہیں, لیکن بات ہے کہ یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا رب العالمین کا کلام ہے, اور ان بظاہر یعنی چند الفاظ کے مجموعے پر مشتمل جملوں میں ہمارا پورا عقیدہ بھی بیان ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ اس میں بڑے اسباق یا لیسنز ہمارے لیے ہوا کرتے ہیں. اگر اس بات کو دیکھیں کہ بیدہ الملک, کل بادشاہت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہے اللہ عزت عطا فرمائے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے. تو یہ کل اختیار بادشاہت کا اللہ کے پاس ہے. آج کسی کا عروج, آج کسی کا زوال, کل کسی کا عروج, کل کسی کا زوال, یہ قوموں کے عروج و زوال کے تصورات کے ذیل میں بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے, بڑا قیمتی ہے, اور امت کے لیے, اہل ایمان کے لیے بڑی اس میں رہنمائی ہے. اللہ ہر بات پر قادر ہے, اس بات کا بھی اظہار کہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے, اللہ حساب کتاب برپا کرنے پر بھی قادر ہے, اللہ تمہارا محاسبہ, تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر بھی قادر ہے, یہ پہلو بھی اس میں ہے. اور اگر آج امت زوال سے دو چار ہے اور قسم پرسی کی حالت میں ہے, یا تنگ دستی کی حالت میں ہے, یا دبی ہوئی ہے, پٹی ہوئی ہے, تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر امت خود سدھرنا چاہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کرے، تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، کیونکہ دو آیات تلاوت کی گئی تو ترجمہ اور مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ قائم فرمایا، یہ زندگی موت کا اختیار بھی، بلکہ موت یہاں پہلے ہے، موت اور زندگی کا اختیار بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ کہ میری زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میری موت کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، اس کے فیصلے کے وقت سے پہلے میری موت نہیں آ سکتی۔ تو کوئی مجھے موت دے سکتا ہے؟ کوئی مجھے زندگی دے سکتا ہے؟ کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ کوئی مجھے نفع دے سکتا ہے؟ اس کے اذن کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پورے پورے عقیدے ہیں ان کلمات میں، ان الفاظ میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اس نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ، یہ زندگی تمہیں کیوں عطا کی گی؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے اور ایک مقصد کے ساتھ گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ وہ مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بھی بیان فرماتا ہے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی تفصیل اپنی جگہ کہ تصور عبادت بڑا محدود ہو گیا، جمعے کی دو رکعت یا پنج وقتہ نماز یا رمضان کی محنت، حج عمرے کی محنت، قربانی کا موقع، اس کے بعد سب ختم۔ اس کے بعد تو شروع ہوتا ہے بھائی، ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد مسجد سے باہر جاتا ہوں تو اب دوسری نماز شروع ہو جاتی، اس معنی میں کہ جس رب کے حکم پر ادھر جھکا باہر بھی اسی رب کے حکم پر جھکنا ہے، جس کو یہاں بڑا مانتا ہوں مصلی پر اور نماز میں، اسی کو باہر بھی بڑا ماننا ہے۔ یہ پورا تصور عبادت کا سامنے رہے۔ البتہ یہاں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، یہ زندگی یہ امتحان کے لیے ہے، اور اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ پہلی بات احسن آیا ہے، سپرلیٹو ڈگری انگلش میں جسے کہتے ہیں ٹاپ کی بات، اور عملہ احسن عملہ کہا، اکثر عملہ نہیں کہا ہے، کہ تم میں سے زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے۔ انگریزی میں تم یہ بات کہتے ہیں کہ اصل میں کوالٹی کا معاملہ ہے نہ کہ کوانٹیٹی کا، ادھر بھی یہ بات ہے۔ اس معنی میں کثرت اعمال اگر وہ اخلاص نیت اور ایمان کی نعمت کے ساتھ ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ احسن عملہ، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یعنی جو اعمال یقیناً خیر کے انجام دے رہے ہو، پیچھے اخلاص ہے کہ نہیں، اور کوئی عمل بظاہر کتنا اچھا نظر آئے اگر ایمان کے بغیر ہے تو اللہ کے قابل قبول نہیں، اور صاحب ایمان کر رہا ہے مگر اخلاص نہیں تو اللہ کے قابل قبول نہیں، خوب راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے لیکن مال حرام خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کے قبول نہیں ہے۔ تو اعمال ایمان کی نعمت کے ساتھ، اعمال اخلاص کی نعمت کے ساتھ، جہاں مالی طور پر کچھ اعمال کو انجام دینا وہ حلال مال میں سے نہ کہ حرام سے، تو یہ ہے زندگی کا مقصد۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے کیوں یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ تمہارا امتحان لے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے، یہ اشارہ ہے کہ تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور وہ الغفور ہے، بہت بخش دینے والا ہے، یہ اس کی رحمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک صحابی نوجوان رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا موقع قریب تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، جامع ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، خوف آتا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف آتا ہے، اللہ میری خطاؤں پر میری پکڑ نہ فرما لے، لیکن اس بات کی بھی امید ہے کہ اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائے گا، فضل کا معاملہ فرمائے گا، کرم کا معاملہ فرمائے گا اور مجھے معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور یہی آپ نے فرمایا کہ جس بات، یعنی یہ دونوں کیفیات جس کی بیک وقت ہوں، یہ دونوں کیفیات جس کی بیک وقت ہوں، اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے ڈر ہے، اور اللہ وہ اس کو عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں، لیکن یہ دونوں کیفیات ساتھ ساتھ، جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فوراً کیا ہے مالک یوم الدین، ڈر بھی رہنا چاہیے، پکڑ ہو جائے گی کل، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ تو چند باتیں بس ہم سب کی یاد دہانی کے لیے مختصراً اس سورہ ملک کی پہلی دو آیات۔ اب آئیے لفظ برکت، تبارک الذی، یہ برکت کا تعلق ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور تبارکا یہ لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے نہیں، یعنی برکت والی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اشیاء میں برکت کا آنا وہ اسی کے اذن سے ہے، وہ اسی کے حکم سے ہے، وہ اسی کی توفیق سے ہے، وہ اسی کی عطا سے ہے. تو یہ انداز اور مقامات پر بھی آتا ہے. سورہ فرقان کی شروع میں بھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اللہ کی ذات ہی برکت والی، برکت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کو بیان فرمایا، ایک بات یہ کہ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر نظر نہ آئے، کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت اور تائید شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتنی اور اضافہ ہونا ہو شروع ہو جائے. کوئی شے ہے اس میں اللہ کی نصرت اور تائید شامل ہو جائے غیر محسوس طریقے پر، نظر نہ آئے، اور اس میں کثرت ہونا شروع ہو جائے. پھر دیکھیے جس شے کی اللہ کے ساتھ نسبت ہوتی چلی جاتی ہے وہ برکت والی ہو جاتی. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو برکت والا کلام قرار دیا گیا. اسی طریقے پر جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، لیلۃ المبارکہ، اس کو سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات قرار دیا. شام کی سرزمین کو اور شام کے تعلق سے ذہن میں رکھیں کہ سیریا فقط نہیں بلکہ اور علاقے بھی، جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا، تو یہ شام کے علاقے کو اللہ تعالیٰ برکت والی زمین، کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کثرت سے وہاں بھیجا اور اللہ نے اپنی وحی اور رہنمائی ان کو انسانیت کے لیے عطا فرمائی، وہ زمین بھی برکت والی. زیتون کے درخت کو بھی اللہ تعالیٰ برکت والا درخت قرار دیتا ہے. بہرحال اس پر بہت کچھ بحث علماء نے کی ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں اس میں. اس سے طرح نماز میں جب حضور کے لیے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ بہت مستقل استعمال ہونے والا لفظ ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں. باٹم لائن کیا ہے؟ جس شے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی جائے اور جس شے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا چلا جائے، اس شے میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی انتہا ہے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اس پوری کائنات میں، یعنی کیا ہم ٹائم مینجمنٹ پڑھیں گے اور کیا ہم اپنے آپ کو مینج کرنے کی بات کریں گے، جو اللہ نے برکت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں عطا فرمائی. ایک اس میں بھی بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. ایک انتہا کا واقعہ معراج کا واقعہ ہے. ساری کائنات کے عجائب اور اسرار اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کو دکھا دیے ہیں، اور روایات میں بہرحال بستر گرم ہی ہے اور کنڈی ہل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال برکت کی انتہا جو عطا ہوئی وہ امام الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جملے ہمارے اب بھی بیان ہوتے ہیں، برکت اڑ گئی، مال میں سے برکت اڑ گئی ہے، اولاد میں سے برکت اڑ گئی ہے، گھروں میں سے برکت اڑ گئی ہے، وقت میں سے برکت اڑ گئی ہے، پرفارمنس میں سے برکت اڑ گئی، برکت نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ برکت کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ سے، اور سرکشی کے ساتھ اور معصیت کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ اور نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. تو ایمان والوں کے لیے سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ اپنے معاملات اور معاملات میں اگر وہ برکت کا حصول چاہتے ہیں، تو جتنا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا رب کی طرف توجہ کا معاملہ ہوگا، جتنا رب کی اطاعت اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اتنا ہمارے معاملات میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. کبھی وہ دور تھا، ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا بھارت سے ہجرت کر کے آئے تھے کراچی، تو جس علاقے میں اولڈ سٹی جسے ہم کہتے ہیں، پرانا شہر جسے کہتے ہیں کراچی میں، وہاں ہم رہتے تھے. دو ڈھائی کمرے کا گھر تھا، ایک چھوٹا سا صحن تھا، اور 25 افراد پارٹیشن کے بعد وہاں پر رہتے تھے. مرد باہر صحن میں سوتے تھے اور عورتیں اندر کمروں میں سوتی تھیں. اور آج بھی ان جو افراد اس وقت رہے، ان کی اولاد اور پھر ان کی اولاد، ان کے اندر ہم معاملات دیکھتے ہیں کہ بڑے گہرے تعلقات آج بھی ہیں. اور کمانے والے 2-3 افراد تھے، اور 25 افراد رہے جب تک یہ معاملہ سیٹل ہوتے نہ چلے گئے. اور یہ تو خیر پھر بھی پاکستان بننے کے موقع کی باتیں نا، کچھ عرصے پہلے تک کا بھی معاملہ تھا. ایک ہی گھر کے اندر 1-2 افراد کمانے والے ہوا کرتے تھے، اور گزارا، یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا. آج لاکھوں کمانے والے بھی کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا. میں آڈٹ لائف میں رہا، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب کا پتہ چلا، سٹی بینک میں ان کی جاب ہے، اکیلے رہتے ہیں، اور 2001-2002 کی بات ہے، 75,000 سے زیادہ ان کی تنخواہ تھی، باقی سارے بینیفٹس الگ تھے، گاڑی بھی ہے، پرکس بھی ہے، بینیفٹس بھی ہے، ٹی اے ڈی اے سب کچھ ہے، مگر جملہ یہ تھا کہ گزارا. ہاں اب اگر 2003 کی یہ بات تھی تو 2025 شروع ہو چکا ہے عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، تو آج ہی جملے ہمارے معروف آ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت کیوں نہ اٹھے؟ اگر پوری اجتماعی سطح پر ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو اللہ کے ساتھ غداری، اللہ کے ساتھ بے وفائی، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی، اللہ کے ساتھ سرکشی، اللہ کے دین کو دیش نکالا دینا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں، اللہ کی شریعت کو پامال کرنا. اور پھر ہم کہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، تو صحیح گرتی ہے نا ہم پر برق، اللہ کا نام لے کر مملکت کو حاصل کیا اور اللہ کے نام کو دیش نکالا ہم نے دیا ہے، تو آج ہمارے سامنے مسائل ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1,000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور گھروں کی حالت بھی دیکھ لیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بڑے بڑے معاملات تو بہت بڑے ہیں، صرف نماز کے معاملے کو چیک کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی شریعت پر عمل کے اعتبار سے ہماری پرائیورٹی کیا ہے، اور نماز ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کسی نے گن پوائنٹ پہ منع کیا ہے کہ تم اور تمہارے گھر والے نمازیں ادا نہ کرو؟ جہاں امکان ہے شریعت پر عمل کرنے کا، فرض ہے، حکم ہے، وہاں ہماری کیفیت کیا ہے؟ باقی دین کو چھوڑ دیجیے ابھی آپ. اور پھر ہمارا رونا دھونا کہ برکت اٹھ کر، صحیح اٹھی نا برکت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ آراف کی آیت نمبر 96 میں، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر آتے، ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے، تو زمین سے بھی برکتیں ان کو عطا فرما دیتے. لیکن آج حالت جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سکون ڈھونڈنے سے کم ملتا ہے، اطمینان ڈھونڈنے سے کم ملتا ہے. حکومت کے دعوے کے جناب ہماری جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کم ہوتی چلی جا رہی، پتہ نہیں عجیب سے کیسے دعوے ہیں. اور میں اور آپ عام آدمی کو ہم سے پوچھیں آپ کی میری مہنگائی کم ہوئی ہے، مطلب عجیب بات. کیا وہ بیسس استعمال کرتے اس طرح کی ونڈو ڈریسنگ کر کے قوم کو جو ہے وہ لالی پاپ دینے کے لیے، وہ بہتر جانتے اس چیز کو، مگر عام آدمی کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی عجیب ہے. اینڈ سو آن. تو بہرحال یہ برکت جو اٹھ گئی ہے، وجہ ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ، بغاوت کا معاملہ. اور یہ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک کا معاملہ ہے. برکت سرکشی کے ساتھ نہیں آتی، وعدہ خلافی کے ساتھ نہیں آتی، دین بیزاری کے ساتھ نہیں آتی، شریعت کو پامال کر کے نہیں آتی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر نہیں آتی. وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے آتی، وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آتی، وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے آتی، وہ اللہ کے سامنے جھک کر آتی، وہ اللہ کو ترجیح اول بنا کر آتی ہے، وہ اللہ کو پرائیورٹی نمبر 1 بنا کر آتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ ہمیں ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اموال میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، اس امت میں ہمیں برکت عطا فرمائے. البتہ اس برکت کے حصول کے لیے نافرمانیوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پلٹنا، اور اجتماعی سطح پر اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کی طرف پلٹنا، اس کے ساتھ اللہ کی برکتوں کا حصول ہی ممکن ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دسمبر کی 31 تاریخ میں ادھر لاہور میں ہی تھا تو تھوڑے سے کان بھی میرے بند تھے، تو میں یہ تو نہیں سن سکا کہ شاید لاہور میں فائرنگ ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن میں نے پوچھا تو ان مواقع پہ اتنا فائرنگ کا معاملہ نہیں ہوتا جتنا کراچی میں ہوتا ہے. بے دریغ اسلحے کا استعمال، لگتا ہے کہ پورے سال کا اسلحہ صاف ہوتا ہے اس دن، یا تو پاکستان کرکٹ کے میچ میں صاف ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو، یہ 31 کو دسمبر کو، یا پھر وہ جو چاند نظر آ جاتا ہے نا، رمضان جاتا ہے تو شیطان بھی کھل جاتا ہے، عوام بھی کھل جاتی ہے. جو بے ہنگم قسم کی فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے بچے آج بھی یاد دلاتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو میں باقاعدہ پولیس والوں کو فون کر کے کہتا تھا ان ظالموں کو سمجھاؤ، یہ بچوں کی ہارٹ بیٹ جو ہے اوپر آ جاتی ہے، بوڑھوں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو سرکاری ہاسپٹلس کے اندر، جمعہ جہاں میں کراچی پڑھاتا رہا وہاں ساتھی آ کر بتاتے تھے، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے اندر کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، ان کو بلٹس لگے، ان کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں ان ساری ہلڑ بازی کے چکر میں. دیکھیے کراچی کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ساحل سمندر پر بھی ہوتا ہے. اس دفعہ تو گورنر سندھ صاحب نے جو ہے وہ بتایا گیا کہ 40-45 منٹ آتش بازی کروائی، ڈوب مرنے کا مقام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لاہور والے بھی کم تو نہیں، اسلام آباد والوں کی ابھی کمی نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہلڑ بازی، یعنی پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، وسائل کا ضیاع، پھر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، لوگوں کی نیندوں کو برباد کرنا. یا کسی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے. مسجد سے اذان کی آواز اگر باہر جائے تو پاکستان کے پوش ایریاز کے اندر اس کو بند کرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور شادی بیاہ کے موقع پہ جو بات آگے آنی ہے مختصر، اور یہ December 31 کو یہ جو بے ہنگم فائرنگ کی جاتی ہے، یا کسی ہیومن رائٹس والوں کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے؟ یعنی اپنے مطلب کے ہیومن رائٹس ان کو یاد ہے کہ جس سے ذرا پڑے شریعت کے احکامات پر، باقی لوگوں کی زندگی اجیرن ہو، لوگوں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، لوگوں کی نیند برباد ہو جائے، بوڑھوں کو پریشانی ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، لوگوں کا ستیہ ناس ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ وہ امت کے افراد کر رہے ہیں جس امت کا ایک بڑا حصہ اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے. فلسطین کی بات کر لیں اور دیگر علاقوں کی بات کر لیں. اور کچھ لوگوں کا تصور ہے صاحب نیا سال شروع ہو تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کچھ محافل کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے محافل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام شروع کر دیا، کل کوئی محافل حسن قرات کا اہتمام شروع کر دے گا. کیا ضرورت پڑی غیروں کی چیزیں لے کر اس کو اسلامائز کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی؟ کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دے کر دعا نہیں سکھائی ہمیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اور بھی دعائیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مہینے کا چاند حضور دیکھتے اور یہ دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر رات میں مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، علی الصبح فجر کی نماز ہے، کیا دعائیں نہیں اس کے اندر؟ رات کے سونے کے معمولات میں دعائیں موجود نہیں؟ یہ کیوں ہمیں خامہ خواہ شوق پیدا ہو گیا کہ غیروں سے کوئی چیز لی جائے، کافروں سے کوئی شے لی جائے اور پھر اس کو اسلام کا لیبل لگانے یا بعض لوگوں کے نظر اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی جائے؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ اور بعض لوگوں کا خیر ہے محرم کی پہلی تاریخ تب ہمیں یہ کرنا چاہیے، سیزنس گریٹنگس، کل عام مان تو بھی خیر، سال نو مبارک ہو. وائے بھائی کیوں آخر؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ مسلمان کو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں نہیں سکھائی، ہر مہینے کے آغاز پر دعائیں نہیں سکھائی، نمازوں کے دوران یا نمازوں کے بعد دعائیں نہیں سکھائی، صبح و شام کے معمولات میں صبح اور شام کے لیے دعائیں نہیں سکھائی، رات کو سوتے ہوئے رات کے بارے میں دعائیں نہیں سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا وہ سارے اعمال ہم انجام دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم غیروں کی اشیاء اور چیزوں کو اٹھا کر ان کو اسلامائز کرنے کی کوشش کریں؟ ایک بڑے اینکر پرسن ہیں اور اخبار میں بھی لکھتے ہیں، انہوں نے پھلجڑی چھوڑ دی 14 فروری کو. 14 فروری آپ کو پتا ہے ویلنٹائنس ڈے، اللہ کا شکر ہے کہ جان چھوٹی، بہت سے دینی طبقات اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، الحمدللہ جان چھوٹی اس سے. لیکن انہوں نے لکھا جناب 14 فروری کو ہم چاہیے ہم اپنی بیگمات کو، اپنی بیگم کو لے کر ہوٹل جائیں، آؤٹنگ کریں، کھانا کھائیں. کیوں بھائی؟ تمہاری بیگم گھر میں کھانا نہیں بنا کے تمہیں دیتی ہے کیا؟ اور گھر میں کھاؤ گے تو پیٹ نہیں بھرے گا کیا؟ اور ساتھ گھر میں کھا کے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا کیا؟ آخر کیا پڑی ہے 14 فروری کو بیگم کو لے کے ہوٹلنگ کرنا، ریسٹورینٹ پہ جانا، ادھر جانا؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ بھائی خدا را ان چیزوں پہ توجہ رکھے، ورنہ میں اگلی باتیں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے کہ کن کن چیزوں کو اسلامائز کرنے کی باتیں دنیا میں شروع ہو چکی ہیں، وہ بیان نہیں کی جا سکتی یہاں پہ. یہ روک لگانی پڑے گی ہمیں. اصل کی طرف لوٹے، پیغمبر نے دعائیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی چیزوں کو لے کے اسلامک ٹچ دینا یا ان کو اسلامائز کرنے کی کوششیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس طرح کی حرکتوں سے سب کی حفاظت فرمائے. تیسری بات، دسمبر میں بھارت، کیونکہ بیرون ملک چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں، شادی بیاہ کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہونا چاہیے، ہم قائل ہیں اس چیز کے، اور نکاح آسان ہونا چاہیے. اور یہی وہ بات تھی جو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ تحریک کے طور پر اس کو پروموٹ کیا، اور الحمدللہ اب کچھ اور علماء دین بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھارت کا بھی مجھے معلوم ہوا کہ چند علاقوں میں کچھ علماء نے، کچھ سماجی شخصیات نے اس بات کی کوشش کی کہ نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے. بھارت کا ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ علاقوں میں، علاقوں کے نام مجھے مستحضر نہیں، وہاں پر یہ طے ہوا کہ نکاح ہوگا شام کو 4 بجے، نہ ظہر کے وقت نہ عشاء کے وقت کے کھانے کا مسئلہ پیش آئے، اور نکاح ہوگا مسجد میں انشاءاللہ تاکہ خرافات سے بچ جائے، اور جہیز کا لین دین نہیں ہوگا، بارات کا کوئی تصور نہیں ہوگا الحمدللہ. اور یہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے, بھارت کے ایک فنکار ہے, نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں, مسلمان ایکٹر ہے, ان کا کوئی شو ہوتا ہے, اس میں یہ بات بیان ہوئی, اس کے کلپ شیئر ہوئے, اور مختلف علاقوں سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا کہ جنہوں نے یہ محنتیں کی تھیں اور نکاح کے عمل کو وہاں پر انہوں نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی اس کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو مینیمائز کی جائے. جیسے کہ پنجاب میں ایک اچھی بات ہے, ون ڈش کا ہی تصور ابھی بھی ہے, ون ڈش مطلب ایک چاول اور ایک سالن, اور 10 بجے ٹائم بند کر دیا جانا, اچھی بات ہے, اور وہ کہ ہم صرف ایک دعوت کے قائل ہیں جو کہ دعوت ولیمہ ہے. بس کیسے کم کریں گے بھائی, یہ کر لیے تو کیا حرش, اگلا کہے گا وہ کر لیا تو کیا حرش, تو پھر وہی کرو جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرز عمل سے کرنا ثابت ہے. نکاح کا اعلان ہو, وہ گھر میں بھی ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں, اچھا ہے کہ مسجد میں ہو. اور مہر کا ادا کرنا قرآن کریم کا حکم ہے, سنت کی تعلیم ہے, شواروں کی تقسیم سنت کی تعلیم ہے, ولیمے کی دعوت کا اہتمام سنت سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے. بس باقی ساری کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر ڈالی, اور مرد کو اس معاملے میں مرد بننا چاہیے, اور کوئی تقاضا بغیرت بن کر لڑکی والوں سے نہیں کرنا چاہیے. جہیز کا تقاضا کیا جاتا ہے, کپڑوں کا تقاضا, گاڑیوں کا تقاضا, کیش کا تقاضا, یہ بغیرتی کی بات ہے. مرد مرد بنے اس موقع پر, مجھے معاف کیجیے گا, نہ مرد نہ بنے کہ جس پر پوری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ نکاح کے موقع پر منہ پھاڑ کر کہتا ہے یہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اس سے کوئی توقع کی جا سکتی کہ پوری زندگی کفالت کا فرض کو انجام دے گا؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ مرد بنے, اس پر اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری ڈالی. ہاں وہ گھر چھوٹا بھی ہے, زندگی گزر جاتی ہے, کرائے کا ہو, ساری دنیا کرائے کی ہے, جس کے پاس اونرشپ کا گھر بھی ہے وہ قبر میں لے کے نہیں جائے گا, نہ گھر لے کے جائے گا, نہ اس کے پیپرز لے کے جائے گا, تو کم میں بھی گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور خدا را بچوں کی ارلی میرجز کی کوشش کرے. آج سارا کچھ جو ہے وہ معاف کیجیے گا جذبات دائیں بائیں بہہ جاتے ہیں, جو ہمارے تعلیمی نظام کا انداز ہے اور جس طرح کی ایجوکیشن کا ماحول ہے, یعنی جس ماحول میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بڑے ذمہ داران اور بعض انسٹیٹیوٹس چلانے والے جو ہمارے ساتھیوں میں یعنی دوستوں میں ہیں جن سے رابطہ رہتا ہے, وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, مجھے حجاب آ رہا ہے اس کے بیان کرنے میں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں رک رہا ہوں تو کیا کچھ ہو رہا ہوگا. ہم جو ہے ایک طرف ماچس کی تینے جگائیں جلائیں اور آگے رکھے پیٹرول اور ہم کہیں گے جی آگ نہ لگے, تو بے وقوفی کی بات ہے نا. وہ سارا کچھ اویلیبل نکاح نہیں ہونے دیتے, نکاح کو ڈیلے کرتے کیونکہ اس کو ہم نے مشکل کیا تو زنا آسان ہو گیا. سخت بات ہے مگر حق بات. اگر ہم نے اپنے نوجوان نسل کی حیا کی حفاظت کرنی, رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام, اے نوجوانوں نکاح کرو جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے, یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. آگے حدیث کے الفاظ مجھے معلوم ہیں اور لوگوں کو وہ خوب یاد ہے. یہ آگے حدیث میں الفاظ ہے کہ جو یہ استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. بالکل صحیح بات ہے. سوال ہے کتنے روزے رکھے گا وہ اور کتنے سال تک روزے رکھے گا. تو نکاح کو جو آسان سنت نے بتایا وہ بھی تو تصور دیجئے نا. ہم اس نکاح کی تھوڑی بات کریں یا لاکھوں کروڑوں کے خرچوں کی باتیں ہو رہی. لاکھوں کے خرچے بھی ہاں ہم نے تیار کر رکھے, ہم نے بڑھا رکھے ہیں, اور عجیب عجیب دعوتوں کے سٹائل ہے. رات بھی ہم کئی بات کر رہے تھے, لاہور میں انداز ڈیفرنٹ ہوگا, کراچی میں انداز ڈیفرنٹ ہوگا. سنیے, یہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے فنکشنز کی, چھوٹی منگنی, درمیانی منگنی, مڈل, بڑی منگنی. میں جانتا ہوں گرینڈ سلیم منگنی اٹلانٹس دبئی کے ہوٹل کے اندر اور جگہوں پر جا کر. پھر جناب ابھی تو شادی میں یعنی نکاح کے موقع میں ٹائم ہے, تو درمیان میں بکرا عید آ جائے تو لڑکی والے بڑا مہنگا سا 3-4 لاکھ روپے کا بکرا تیار کر کے بھیجیں گے لڑکے والوں کے. عید آگے تو عید کے ٹوکرے جانے جناب. پھر جناب وہ مہندی ہے اور تیل شاید یہ کہتے ہیں یہاں پر, اور اپٹن کے اور مائیوں کے فنکشنز. پھر بعض لوگوں کے ہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کلرز کے اعتبار سے. گرین ڈے ہوگا تو ساری عورتوں نے گرین کپڑے پہننے, پھر بلو ڈے ہوگا, پھر اورنج ڈے ہوگا, پھر فلاں ڈے ہوگا, پھر فلاں ڈے ہوگا, اور اسی خاندان کے اندر لوگ بےچارے بھوک سے مر رہے ہوں گے شاید. ان گھرانوں کے اندر ڈرائیوروں کو, چوکی داروں کو, معاف کیجیے گا, گھر میں کام کرنے والوں کو ہم بیسک سیلری جو مینیمم ہے وہ بھی دینے کو تیار نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جیسے پنجاب اسمبلی کی جو اراکین ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا پچھلے جمعے, میں نے کراچی میں بات کی. یہ آپ کے ابا جان کی دولت ہے جس سے یہ خرچے بڑھیں گے آپ ادا کریں گے, یا آپ کے والدین کی دولت ہے جس سے آپ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں ادا کریں گے اور دیگر ان کے خرچے پورے کریں گے, اور قوم کے غریبوں کی پینشن بڑھانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. اور منیمم ویج کا اناؤنسمنٹ ہے مگر اس پر عمل درآمد کہیں نہیں. کہاں یہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں, اور کہاں لوگوں کو جینے کا حق نہ مل رہا ہو. اور پھر بھی سینہ تان کر اتنے بھاری بھاری لوگ خرچے کر رہے ہیں تو اپنی شرافت, ایمان تو بڑی دولت کی بات ہے, ایمان تو بڑی دولت کی بات ہے, شرافت مروت اور انسانیت کو ریوزٹ کر لینے کی ضرورت ہے. اور امت کا ایک بڑا حصہ اگر ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہو اور ایسے میں یہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو پیسے کو بس اپنی سو کالڈ ایک ناک اونچی رکھنے کے لیے, ہمارے بزرگ ساتھی چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب, سینئر لوگ تو جو یہاں پر پرانے نمازی ان کو جانتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کی کئی بیٹیاں انہوں نے مسجد میں ہی نکاح پڑھائے, مسجد سے رخصت کیا, اور ہمارے اکثر بڑوں کے اسی طرح ہوتا ہے, وہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے, دیکھو بھائی ساری بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے, ساری بیٹیاں مسجد سے رخصت ہوئیں, میری ناک ویسی کی ویسی ہے, دیکھو 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 میری ناک کو کچھ نہیں ہوا, یہ ناک کا مسئلہ نہیں ہے, دماغ کا مسئلہ ہے بھائی, یہ ای این ٹی کے پاس نہیں جانا, ہم نے نیرو والے کے پاس جانا ہے, یہ دماغ کا مسئلہ ہے ہمارا. اور میں قسم اٹھا کر کہوں, ہم میں سے ہر شخص جو شادی شدہ ہے, کئی برس جس کی شادی کو ہو چکے, اگر وہ ابھی سوچے گا نا میرے ولیمے پر خرچہ کتنا ہوا تھا, تھوڑی دیر کے بعد فکر یاد آئے گی, یہ دماغ کا مسئلہ ہے. پھر یہ امت جس کو اتنا بڑا مشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے طفیل ملا, جس نے اربوں انسانوں تک کلمہ تو پہنچانا ہے, دین کو پریزنٹ کرنا ہے, جو اتنے بڑے مشن کے حامل بنائے گئے ہیں, ان کے پاس ان فضولیات پر, ہندوانہ رسومات پر, گناہوں کے کاموں پر پیسہ بہانا, یہ اتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا, اتنا مال ہے ان کے پاس, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک کہتا ہے نا, اس آیت کا بھی ہم نے مطالعہ کچھ عرصے پہلے کیا تھا, سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں, وَيَدْهُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, نبی علیہ السلام لوگوں کے سروں پر جو بوجھ ہے اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں اس سے ان کو نجات دلاتے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تین بیٹیوں کی پیدائش ہو کسی کے گھر میں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کسی مطلب چہرے کے اوپر کوئی اثرات نیگیٹو یا منفی نہ آئے اور ان کی پرورش کرے, ان کے نکاح کا بندوبست کرے, کیا بشارت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی, جنت کی بشارت. یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا باعث بنیں, یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا باعث بنیں گی. پیغمبر تو یہ فرما رہے نا, آج آپ کے ہمارے معاشرے میں جس کے گھر میں دو چار بیٹیاں پیدا ہو جائیں لوگ تعزیت کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے پوری کرو گے, ہم الٹے نہیں ہو گئے؟ پیغمبر بشارت دے رہے ہیں, پیغمبر کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو خادمہ آ کر آپ کو بشارت دے تو پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھے گلاب کے پھول کی طرح, وہ خادمہ روایت میں بیان کرتی. اور ہمارے اور لوگ تعزیت کرتے ہیں اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں گھروں میں, وجہ کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو بوجھ بنایا, وہ ایک دو چار ہفتے کا مسئلہ پوری زندگی کا روگ اور غم ہے, اور بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس ہوتا ہے, بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ تعزیت کرتے ہیں. وجہ بہت بڑی ایک یہ ہے کہ اس نکاح کے معاملے کو ہم نے بوجھ بنایا, ہم نے مصیبت بنایا. بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ دین آسان ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الدین یسرا, بخاری شریف کا جملہ ہے, اور اللہ بھی فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسر, سورہ آراف کی آیت 187 میں, اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل فرمانا نہیں چاہتا. مشہور جملہ ہے نا, یہ قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی, دین بڑا آسان ہے مولویوں نے مشکل کر دیا, جس کو کوئی نہیں ملتا وہ مولوی فائرنگ کرتا ہے, اڑا کے رکھ دو. بھئی کس ممبر سے کہا گیا کہ تم یہ شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسومات کرو؟ کس ممبر سے کہا گیا کہ فضول خرچے کرو؟ کس ممبر سے کہا کہ اپنی جھوٹی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے یہ اتنے سارے خرچے کرو؟ کسی ممبر سے کہا گیا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم عوام خود کر رہے ہیں. اور مورد الزام کس کو ٹھہراتے؟ مولوی. اچھی ہاں, پاک صاف کوئی طبقہ مکمل طور پر نہیں, ہر ایک طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوں گے, اور میں سے اتفاق کرتا ہوں بالکل, علماء حق بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک بات. لیکن جو مزاج بن گیا نا, مولویوں کو اڑا کے رکھ دو. پاکستان میں پانی کی کمی کیوں ہے؟ یہ پہلے بھی بات آئی, پتہ ہے آپ کو کیوں ہے؟ یہ مولوی پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں اس سے پاکستان میں جو پانی کی کمی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کہ نماز تم پر بھاری ہو گئی, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھاری ہو گیا تو نماز کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا, تو نماز کی دعوت دینے والے مولویوں کو برا بھلا کہو. یہ مولویوں کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی کمی ہے, یہ پانچ دفعہ وضو کرنے سے پاکستان میں پانی کی کمی ہے. بھائی کر لو, اللہ اللہ ہے سبحانہ, اللہ کا تحمل دیکھیے, اللہ کے ساتھ لوگ شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, اللہ چھوڑ رہا ہے نا, مگر اللہ نے کیونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا اس لیے چھوڑ رہا ہے, کل نہیں چھوڑے گا اللہ. اور ہر مولوی صاحب نے بھی اپنی قبر میں خود جا کے جواب دینا ہے, اور ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. آج چل جائے گا, اس کو بلیم کر دو, اس کو بلیم کر دو, کوئی شیطان کو بھی بلیم کرے نا اگر, تو شیطان بھی تقریر کرے گا. سورہ ابراہیم میں ہے کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم, او مجھے گالیاں مت دو, مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. یہ ڈراپ سین ہونا ہے قیامت کے دن. آج ہے نا, اس کو برا کہہ دیا, اس کو برا کہہ دیا, یہ بھی برا, وہ بھی برا, میں سب سے پاک صاحب نہ بھائی, میں نے جواب دینے خود اپنے ہی قبر میں جا کر اپنے رب کے سامنے خود اکیلے میں نے کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے شروع سے محفوظ رکھے اور صحیح رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. غزہ کا معاملہ, فلسطین کا معاملہ, بہرحال ہم نے بھولنا نہیں ہے, اور ہمارے جذبے میں کمی نہ آئے. ہمارے تو بہرحال اب دعاؤں کا بھی اہتمام کم ہو گیا, اور جو ان کے لیے جو کچھ بھی کرنا ممکن تھا, حالانکہ کچھ ایوینیوز کھلے ہیں ان کی مدد کے اعتبار سے, چاہے وہ اخلاقی مدد ہے, مالی مدد ہے, لیکن یہ جذبہ ہمارا کمزور نہیں پڑنا چاہیے. ان کی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. کل ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے مشاورت میں, وہ بات آئی کہ ٹھنڈ بھی شدید وہاں پر, بارش کا معاملہ بھی آ گیا. اللہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے, وہ بہتر جانتا ہے. مگر ہاں, ایک پہلو ضرور ہے کہ ان کی استقامت میں, غزہ کے مسلمانوں کی استقامت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. تو ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے. ابھی ایک بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں غیر مستقل رکن کی ایک رکنیت مل گئی ہے. تو جو مستقل ہیں وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا بھائی, یہ بھی اپنی جگہ بڑا مسئلہ ہے. اور وہ ہے اس وقت دنیا کے بدماش, کسی ظلم کے خلاف قرارداد آئے تو کم سے کم امریکہ تو آگے بڑھ کر اس کو ویٹو کر دیتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. البتہ ایک فورم ہے, ایک عالمی فورم ہے, اور وہاں پاکستان کو غیر مستقل رکن کی ایک سیٹ مل گئی ہے. تو ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی کنیز ہے امریکہ کی, لیکن ایک فورم پہ بات بلند کرنا, جیسے ہم بھی یہاں تک بات تو بلند کر سکتے ہیں نا, تو اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, لبنان کا معاملہ ہو, کتنے معاملات گنیں گے, صومالیہ کا معاملہ ہو, میانمار, برما کا معاملہ ہو, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے حکومت پاکستان. اور حل یہی ہے کہ جب تک ہم متحد ہو کر, امت مسلمہ کے افراد متحد ہو کر کھڑے نہیں ہوں گے ان طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں, یہ بات بنے گی نہیں بلکہ بات بگڑے گی. تو اگر وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھانے میں وہ فوکس ہے صہیونی ریاست, تو ہم مسلمانوں کے سامنے تو مستقبل کے منظر نامے بھی ہیں نا. عالمی سطح پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اپنے کفر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا ہمارا ایمان ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھا نہیں رہا؟ کل اللہ کو بہرحال ہم نے جواب تو دینا ہے. حکمراں بھی اپنا رول ادا کریں, عوام بھی اپنا رول ادا کریں. اللہ ہمارے ان بھائیوں, بہنوں, بچوں اور بوڑھوں پر رحمت نازل فرمائے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روکے, ان کی سازشوں کو اللہ ناکام کرے, اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے آواز بلند کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.